عرض ہوا کہ وفات ختم مرتبت کے بعد 25 سال مولا یہ متقیان گوشنشین رہے. اس دوران آپ نے جہاں حساس موقع پیش آتا تھا اسلام کے حوالے سے وہاں پر اقتدار والوں کے ساتھ دیا اسلام کو بچانے کے لیے, اور قیام کرنا ان کے خلاف قیام کرنے میں کوئی مصلحت نہیں تھی, صبر فرمایا کیونکہ خانہ جنگی کا خطرہ یا اہل بیت کے خاتمہ کا خطرہ تھا. اس کے علاوہ مولا نے اس دوران علمی مشکلات حل کرنے میں مدد کی, اندرون عالم اسلام اور باہر سے جو سوالات آتا تھا. اسی طرح سے اسی دوران مخلص شاگردوں کی تربیت کی کوشش کی, ابن عباس جیسے کو درس قرآن دیا, سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار جیسے مخلصین کو بچانے کی اور ان کو اصلاح کرنے کی, ان کو راہ حق پر برقرار رکھنے کی, اور اس کے علاوہ بھی کوئی اگر آتا تھا کوشش کی, مخلصین کی تربیت اور تزکیہ میں مصروف رہے. ہزاروں کے تعداد میں درخت کاشت کیے, نہر کھودوائے, کنواں کھودی, خدا کے راہ میں وقف کیا, 1000 اپنی کوشش سے, اپنی ذاتی کوشش سے 1000 غلام خریدا اور ان کو آزاد کیا. حالانکہ کہ میں نہج البلاغہ سے بعض برادران کی خواہش کے مطابق دو جملہ عرض کروں گا کہ جس میں مولا کیوں خاموش رہے اس دوران. ایک فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اہل بیت شہید ہونے والے تھے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. فرماتے ہیں فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي, میں نے نظر کیا تو دیکھا میرے لیے میرا کوئی معین اور مددگار اور ساتھ دینے والا نہیں ہے اہل بیت کے علاوہ. فظننت بهم عن الموت, تو ان کو موت کے دہانے میں موت کی طرف بھیجنا مناسب نہیں سمجھا. واغویت علی القضا, تو میں نے آنکھوں میں خاشاک ہونے کے باوجود آنکھیں بند کی. اور وہ شربت علی الشجا, گلو میں حلق میں استخوان پھنسنے کے باوجود, ہڈی پھنسنے کے باوجود میں نے صبر کیا. انسان جب ہڈی گلے میں پھنس جاتی ہے تو پانی پینا مشکل ہوتا ہے. فرماتے میں نے اس وقت پانی پیا. یہ اہل بیت کے ساتھ قیام نہ کرنے کی وجہ یہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں, موت سے کوئی فائدہ ہو کربلا جیسا اقتدار والے کو رسوا کر سکے. اور دوسرا ابو سفیان صاحب فرماتے ہیں, ابو سفیان جب آیا کہا یا علی ہم آپ کی مدد کریں گے, فرمایا ایہا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجا, اے لوگو فتنہ کے امواج کو شق کر کے آگے بڑھو, آگے بڑھو. فتنہ کو تشبیہ دیا سمندر کے موجوں کے ساتھ. فرمایا ان موجوں کو, فتنہ کے امواج کو کشتی نجات کے ذریعے شق کر کے آگے بڑھو. وعرجوا عن طريق المنافره, نفرت الدشمنی کے راستے سے ہٹ جاؤ. وضعوا تیجان المفاخره, فخر اور مباحات کے تاج کو اپنے سر سے زمین پر رکھو. کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا یا علی یہ ابو بکر اور عمر کے خاندان کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے, اور یہ قبیلہ قریش میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے, ان کو کیوں وہاں موقع دے. فرمایا فخر کی جگہ نہیں ہے. تو اصل نقطہ وہی فتنہ کا مسئلہ ہے کہ فتنہ کرنا مولا نہیں چاہتے. یقیناً عرض کیا وہ فتنہ جس سے حق تک نہ پہنچے ایسے فتنے سے مولا احتراز کرتے, حق ختم ہو رہا تھا. اس کے بعد اس راز کو بھی آپ بیان فرماتے ہیں, افلح من نحو بجناح, کامیاب ہو جاتا ہے وہ آدمی جو اپنے پر کے ذریعے اٹھتا ہے, اپنی مددگار ہو, اپنی مدد کرنے والا ہو, اغیار سے مدد نہ لے. منافقین کیا کر سکتے, او استسلم فارح, یا کم از کم کنارہ گیری اختیار کرے, یا اپنے افراد ہو قیام کرے, یا اگر اپنے افراد نہ ہو تو کنارہ گیری اختیار کرے. هذا ماء عاجن ولقمة يغض بها آكلها, فرماتے یہ پانی گندیدہ پانی کے مانند ہے اور ایسا لقمہ کے مانند ہے کہ کھانا والے کے گلوں میں پھنس جاتا ہے. مطلب اس وقت قیام کرنا مشکل ہوتا ہے, مقصد تک نہیں پہنچیں گے. اس کے بعد اہم جملہ فرماتے ہیں, وَمُجْتَنِ الثَّمَرَ لِغَيْرِ وَقْتِ اِنَائِهَا كَالزَّارِعَ بِغَيْرِ عَرْضِهِ, وہ آدمی جو پھل لینا چاہتا ہے پکنے سے پہلے, ثمرہ لینا چاہتا ہے پکنے کے وقت ہونے سے پہلا, اس آدمی کے مانند ہے جو کسی اور کی زمین میں کاشت کرتا ہے, کاشت کر کے زحمت کرنے کے بعد دوسرا اس کو اٹھاتا ہے. تو گویا فرما رہے اس وقت اگر میں قیام کروں, قیام کا وقت نہیں ہوا ہے. تو ہم نے عرض کیا اور دو خلیفے کے دوران کی بات ہو گئی اور شورا کے بعد اور عثمان اقتدار پر آتے ہیں, وہ 6 سال تک سیرت شیخین پر تقریباً چلتے ہیں. 6 سال کے بعد وہ بنو امیہ کو مسلط کرنا شروع کرتے ہیں, عمر عاص کو ہٹاتا ہے مصر کی حکومت سے. اس طرح سے مختلف علاق بڑے بڑے اور اہم شہروں سے دوسرے افراد کو سبکدوش کرتے ہیں اور بنو امیہ کے افراد کو حاکم بناتے ہیں. پیسہ مسلمانوں کو, پیسہ بنو مروان کو, آس کو, اس قسم کے بنو امیہ کے افراد جو شہر بیدر تھے بے حکم رسول, ان کو دیتے ہیں حکومت بنو امیہ کے افراد کو. اس حد تک کہ بصرہ کے شہر میں 25 سال کا جوان شہر کا حاکم بنتا ہے. آج کل ممکن ہے یہ بات بہت تعجب انگیز نہ ہو, اس لیے کہ 25 سال کے جوان کے پاس ہو سکتا ہے بوڑھوں سے زیادہ علم ہو, لیکن اس زمانے میں یہ انتظام نہیں تھا. تو 25 سال کے جوان کے پاس 25 سال کا تجربہ ہوتا تھا, وہ حکومت کرنے کی صلاحیت عام طور پر نہیں ہوتی تھی. اگرچہ بعض افراد فوق العادہ ہوتے ہیں, یعنی کم عمر کے باوجود صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن عام طور پر عمر کے ساتھ تجربہ حاصل کرتا ہے. تو یہ شہر میں اس کی جہالت کا حد یہ ہے, عرب ہوتے ہوئے جب خطبہ دیا کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 سنوات, حمد ہے اس خدا کی جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا 6 سالوں میں. قرآن کو اتنے مرتبہ پڑھا ہے, 6 دن کہا ہے, یہ 6 سال. اس قسم کے افراد کو حاکم بنایا, اور اصحاب رسول ابو ذر ہے, عمار ہے, اس قسم کو ان کی پٹائی کی, مارا. حضرت عمار ایک بیماری میں مبتلا ہوئے اسی ضرب و شتم کی وجہ سے. عبداللہ مسعود کو نازیبا الفاظ سے ڈانٹا اور اس کو مارا. اس قسم بزرگان اصحاب اور قرآن کی پٹائی ہوئی, سرزنش ہوئی, دشنام دیا گیا, شہر بدر ہوئے, اور حضرت ابو ذر کو شام بھیجا, عمار یاسر, صعصعہ بن سوہان, عمر بن حم, اس قسم کے بزرگان اصحاب اور بزرگان قراء کو شام کی طرف روانہ کیا, یعنی شہر بدر کیا. حدود الہی معطل ہوا, ولید جس کے شراب پینا ثابت ہوا اب اس پر حد اجرا کرنا نہیں چاہتا ہے. آخر میں اس کو زینتی اور فاخر کپڑا پہناتا ہے اور ایک جگہ پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کوئی اگر اس کو حد مارنا چاہے مار سکتا ہے, لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا, کیونکہ کوئی آگے بڑھتا ہے ولید کہتا ہے کہ بھائی میں عثمان کا عزیز ہوں, تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یہاں پر مولا اٹھتے ہیں, اپنے ہاتھ میں تازیانہ لیتے ہیں, کوڑا لیتے ہیں اور اس پر حد جاری کرتے ہیں. عمر کے فرزند عبید اللہ عمر, جس نے خلیفہ دوم کی قتل کے بعد, بلکہ قتل سے پہلے کہ زخمی ہونے کے بعد, 3 آدمیوں کو, ابو لؤلؤ کی زوجہ بیٹی اور ایک ایرانی شہزادہ ہرمزان, ان 3 کو قتل کرتا ہے. 3 مسلمانوں کے قتل, ظاہر ہے اس سے قصاص لینا تھا, لیکن خلیفہ کہتا ہے کہ کل اس کا باپ زخمی ہوا, آج اس سے ہم کیسے قصاص لے سکتے ہیں. راتوں رات قصاص لینے کی تیار نہیں. مولانا عبید اللہ سے یہی فرمایا کہ اگر میں اقتدار پر آ جاؤں تو اس سے ضرور قصاص لوں گا. راتوں رات وہ روانہ ہوتا ہے کوفہ کے باہر, بہت بڑا علاقہ اسے دیا جاتا ہے تاکہ عیش کے ساتھ زندگی کرے. اس قسم کی بہت سی مثالیں کی وجہ سے مسلمان غصے میں آ گئے. عرض کیا خلیفہ دوم کے زمانے میں بھی خلاف ورزیاں ہوئی, لیکن وہ خلاف ورزیاں عام لوگوں کے ذہن کے مطابق تھا, لیکن انہوں نے بنی امیہ کو دیا سب کچھ, یہ عام لوگ برداشت نہیں کرتے تھے. بنی امیہ کوئی اولویت نہیں رکھتے, کوئی فوقیت نہیں رکھتے, کیوں ان کو دیا جائے؟ ایک طرف سے خود قریش کے بزرگان بھی محروم ہو گئے تھے دولت سے, حکومت سے, کم از کم بعض بزرگ جیسے عمر آس ہے, جیسے کچھ اور افراد ہے. دوسری طرف سے علی کی شخصیت لوگوں کے سامنے, اس تقویٰ اور علم کے پیکر کو دیکھ کر یقیناً خلیفہ اور ان کے درمیان مقایسہ کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں, اور خلیفہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں. اور شیعان علی نے بھی اپنا کردار یہاں پر ادا کیا, اور ام المؤمنین عائشہ نے بھی 6 سال کے بعد عثمان کے خلاف قیام کیا. کہتی تھی کہ اقتلوا نعسلا فقط کفر, اس نعسل کو قتل کرو کیونکہ کافر ہوا. قتل عثمان کے بعد بنی امیہ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عثمان کے قاتل علی ہے اور کوفہ و بصرہ والے ہیں, کیونکہ اگر یہ کہا جائے اصحاب پیغمبر قاتل ہے تو مشکل ہو جاتا تھا, کیونکہ انہوں نے اہل بیت کو ہٹانے کے لیے اصحاب پیغمبر کو دلیل بنایا تھا. ابھی اصحاب پیغمبر قاتل ہو تو قتل عثمان شرعی بنتا تھا ان کے ہاں. اسی لیے کوشش کی ثابت کرنے کی قاتل عثمان اصحاب مہاجرین انصار نہیں ہے. جبکہ شام میں جب کسی نے جنگ صفین کے دوران مولا کی فوج کے حاشب نے ابن مرقال سے پوچھا تم نے عثمان کو کیوں قتل کیا, کہا کہ انما قتلہ اصحاب محمد و قراء قرآن, عثمان کے قاتل اصحاب پیغمبر ہے اور قرآن کے قاریان ہیں. عمر ابن حب صحابی ہے, طلحہ و زبیر نے خط لکھا, وہاں جب بصرہ پہنچے طلحہ و زبیر کہا کہ کیوں آئے, کسی نے پوچھا کیوں آئے ہیں آپ, کہا کہ عثمان کی خونخواہی کے لیے ہم آئے ہیں, کہا کہ آپ نے تو خط لکھا تھا ہمیں, عثمان کے خلاف ہمیں قیام کے لیے کہا تھا. سعد بن وقاص کہتا ہے کہ اگر ام المؤمنین حج کے لیے نہیں جاتی, عمرہ کے لیے گئی ام المؤمنین اور پھر حج کے لیے, لوگوں نے کہا تھا اگر آپ یہاں رہیں گی تو مشکل پیش نہیں آئے گا, لیکن وہ جان بوجھ کر چلے گئی, اس لیے عثمان مارا گیا. سعد بن وقاص کہتا ہے کہ اگر ام المؤمنین نہ جاتی تو وہ روک سکتی تھی. تو خود نے پہلا نعرہ بلند کیا تھا. تو اس حوالے سے عثمان جو انقلابی آئے کوفہ سے, بصرہ سے اور مدینہ میں, انہوں نے محاصرے کیا, پانی بند کیا. ان کا اصل مقصد یہ تھا, مطالبہ یہ تھا کہ آپ یا بنی امیہ کو حکومت سے ہٹاؤ, ان کو مزید پیسے دینے سے باز آ جاؤ. ظلم اصحاب پیغمبر انصار پیغمبر پر ظلم مت کرو, اس قسم کے مطالبات تھے. تو انہوں نے اگر مطالبات نہیں مانتے ہیں تو خلافت سے ہٹ جائے. انہوں نے کئی دفعہ وعدہ کیا, پھر وعدہ کی خلاف ورزی ہوئی. خلافت سے ہٹانے کی کوشش کی, کہا کہ میں موت قبول کرتا ہوں, اس لباس کو جو خدا نے مجھے پہنایا ہے اس کو اتارنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. 40 دن تک تقریباً یا 2 مہینے تک ان کو محاصرہ کیا. مقصد یہ تھا کہ ان کو دباؤ میں ڈال کر استعفیٰ پر آمادہ کرے. لیکن 2 مشکل پیش آیا. ایک دفعہ مولا نے اتنے وساطت کیے خلیفہ سوم اور انقلابیوں کے درمیان کہ مولا فرماتے میں نے اتنا اسے دفاع کیا ہے کہ خوف ہوتا ہے کہیں میں گناہگار نہ ہوا ہوں. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زیادہ دفاع کیا ہے, کنایا کا لفظ ہے. تو مولا نے کئی بار وساطت کی, آخری وساطت میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے مطالبات قبول, وہ چلے جائیں گے. وہ چلے گئے, آگے بڑھ چکے تھے. ایک सवार को जाते हुए देखते हैं, उसको पकड़ते हैं, देखते हैं उस्मान का गुलाम है, तलाशी लेते हैं तो पानी के अंदर खत लिखा रखा हुआ, उस खत में लिखा हुआ है कि ये लोग जब आएंगे कुछ लोगों को जिंदान में डालना, कुछ लोगों को कत्ल करना, इस किस्म के बातें लिखा हुआ है मिस्र के हाकिम को। ये लोग तेज में आ गए, जज्बात में आ गए, वापस आ गए, महासर को शरीर किया। उस शिद्दत महासर के दौरान मरवान बाहर निकलता है जो बड़ा मुदाफे था, और उसने एक आदमी को कत्ल किया, उसने उस जज्बात में इश्तआल पैदा किया और हमला किया और दारुल अमारों के अंदर गए और उस्मान को कत्ल किया। यहां पर आप देखते हैं मौला ने दूध पहुंचाया उन तक, पानी पहुंचाया, वसातत की कोशिश की, लेकिन आखिर में जब ये बात आ गई तो लोग कंट्रोल से बाहर हो गए थे। यकीन कीजिए ये इनकलाब करने वाले सब शिया नहीं थे, काफी तादाद में गैर शिया थे। शिया के दो माना है तारीखी हवाले से, एक वो शिया जो हम जैसे हैं इमाम, उनको इमाम बरहक समझते हैं, एक वो शिया थे जो अबू बकर को मानते थे, उमर को मानते थे, अली को मानते थे, उस्मान को जायज़ुल क़त्ल समझते थे, उनको भी उस जमाने में शिया कहते हैं। मुअर्रिखीन इनको शिया सियासी कहते हैं या कोई और नाम, खुलासा ये लोग अबू बकर को खलीफा अव्वल, उमर को खलीफा दूम, अली को सवम, उस्मान को जायज़ुल क़त्ल समझते थे। अब ये लोग जिस तरह से हम लोग इमाम की बात को मानते उस तरह से नहीं मानते थे। सफ़ेन में आप देखते हैं दबाव डालते हैं, मुख्तलिफ मकामात पर दबाव डालते हैं। तो मौला अपनी इस्लाहात में बुनियादी बातों को पहले अंजाम देते हैं, मुल्क में अमन अमान बरकरार करना है, इस किस्म के बुनियादी बातों को पहले अंजाम देते हैं, फिर दूसरी बातों को अंजाम देना चाहते हैं। ज़ाहिर एक दफ़ा तमाम इस्लाहात मुमकिन नहीं है, अहम को पहला फिर बात नंबर के साथ। इस हवाले से उस वक्त का सबसे बड़ा मुश्किल जुल्म था, जुल्म माली, जुल्म सियासी, उसके लिए इकदाम किया। इस मसले को हल करने के बाद, सही अफराद शहरों का हाकिम बनने के बाद, यकीनन दूसरे इस्लाहात मुमकिन होता था। आप खुद इस्लाम में देखते हैं शराब को कैसे हराम किया, मरहला बे मरहले, चार मरहले में तकरीबन शराब को हराम किया। इंसान इस्लाहात एक दफा एक दिन में तब्दीली लाना मुमकिन नहीं है। तो यहां पर अदल उस्मान के बाद लोगों ने हुजूम लाया अली के घर पर। उस्मान ने कोशिश की अपनी मुश्किल को हल करने के लिए, बुजुर्गान असहाब के पास पैसा भेजा, हत्ता अली के लिए पैसा भेजा, सब ने कबूल नहीं किया। किसी ने यह मशवरा दिए बनी उमिया के कि इन मुसलमानों को जहाद के लिए रवाना करो तो ये लोग अपने मसाइल में फंसे रहेंगे और आप बच जाएंगे। लेकिन वक्त गुजर चुका था, इनकलाबी पहुँच चुके थे, फिर ये मसला नहीं हो रहा था। मुख्तलिफ शहरों में हाकिमों को वालियों को खत लिखा, मेरी मदद को आ जाओ, कोई नहीं आया। तो इस नतीजे में उस्मान मारा गया। अब उस्मान का मारा जाना सही था या नहीं था, मौला ने कोशिश की उस्मान न मारा जाए, लेकिन आखिर में देखा कि ये जब खिलाफ वर्जियां हो रही है, वादे की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आप पीछे हटे, वसातत का करना छोड़ दिया। मौला बाज जुमला में फरमाते हैं कि उस्मान का कातिल खुदा है, खुदा ने उसको कत्ल किया है। बाज जुमले में फरमाते हैं न मैं उसका कत्ल चाहता था न मैं उसका हयात चाहता था। बाज जुमले में फरमाते हैं कि मैंने न अमर किया है उसके कत्ल का, न मैंने मना किया है। फरमाते हैं कि मैं इसका खुलासा यूं बताऊं, उस्मान ने इस्तिबदाद किया, डिक्टेटरशिप का किरदार अदा किया, ये गलत था, और तुम लोगों ने जजा व फजा किया, परेशानी का मुजाहरा किया, लेकिन गलत तरीके से किया। तो ऐसा लगता है अगर जो कत्ल उस्मान भी मौला के नजर में सही था, इसीलिए कातिबिन से बाद में किसास नहीं लिया मौला ने, लेकिन साथ कत्ल को उस वक्त पसंद भी नहीं फरमाते थे। खुद मौला ने उस्मान से कहा, उस्मान ऐसे जो काम तुम करते हो अंजाम नहीं दो, कहीं वो हाकिम मुस्लिमीन जो कत्ल होगा, रिवायत पैगंबर की रिवायत में है कि हाकिम मुस्लिमीन कत्ल होगा और उसके नतीजे में क़यामत तक मुसलमानों में कत्ल की क्या नाम है माहौल और कत्ल का बाजार गर्म होगा, ये हाकिम तुम्हें नहीं होना चाहिए, इस तरह से नसीहत की। तो यहाँ पर मौला उसके जिंदा रहना भी मसलहत में नहीं थी, उसके मरना भी मसलहत में नहीं थी। زندہ رہنا اس لیے مصلحت میں نہیں تھا کہ اگر وہ زندہ رہتے ان کی عمر 80 یا 90 سال مختلف روایتوں کے مطابق کافی مسن آدمی تھے. جب کافی مسن ہے تو اگر یہ دنیا سے چلے جائے, یا عرض کروں کافی مسن تھے, بنو امیہ کے افراد ڈرتے تھے کہ اگر یہ دنیا سے چلے جائے تو ہو سکتا ہے مدینہ میں علی جیسی شخصیت ہے خلافت امن و امان کے ساتھ علی تک پہنچ جائے. یہ خوف بنو امیہ کو ہو رہا تھا. معمر آدمی ہے اور اگر یہ طبیعی موت سے دنیا سے چلا جائے خلافت امن و امان کے ساتھ کسی مشکل کے بغیر علی تک پہنچ سکتی. اسی لیے ایسی سازش کی گئی. کوفہ میں آپ دیکھتے ہیں کس قسم کو والی کو رکھا. جب ولید نے وہ شرارت کی, شراب پی کر نماز صبح پڑھائی, 4 رکعت پڑھائی, جب لوگوں نے کہا بھائی تم کیا کر, تو کہا اگر آپ چاہتے ہو میں مزید پڑھاؤں گا نماز. اس کے بعد سعید بن العاص کو بھیجا, وہ کہتا ہے کہ عراق ہم قریش والوں کے باغ ہے. مالک اشتر کے ساتھ اس کی اسی پر تکرار ہو گئی. اس طرح سے لوگوں کو اشتعال میں لاتے تھے اور جن جو معتوب واقع ہوتے تھے انہیں شام بھیجتے تھے. تعجب یہ ہے کہ مرکز مدینہ ہے, بھیج رہے ہیں شام میں. اسی لیے کچھ محققین کا یہ خیال ہے کہ ایک سازش ہو رہی تھی کہ عثمان لوگوں کو غصہ دلا کر عثمان مارا جائے. عثمان مارا جائے تو اس کے خونخواہی کے بہانے سے قیام کریں گے. اس نیت سے لوگوں کو ناراض کیا. اب معاہدہ ہوا ابھی ابھی انقلابیوں کے ساتھ, بصرہ والے, کوفہ والے, مصر والوں کے ساتھ. اب یہ آگے بڑھ گئے, اچانک عثمان کا قاصد آتا ہے اور خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جب پہنچ جائیں گے ان کو قتل کرنا ہے, زندان میں ڈالنا ہے, کوڑے مارنا ہے. اس طرح سے اشتعال میں دلایا کہ لوگ مجبور ہو گئے قتل عثمان پر. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ شہر جس میں اصحاب پیغمبر ہے 3 دن تک عثمان پڑے رہے اور کسی نے اس کو دفن نہیں کیا, جبکہ مسلمان کا دفن کرنا واجب ہے. مسلمان کا دفن کرنا واجب ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ کوئی صحابی اس پر عمل نہیں کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کس حد تک عثمان معاشرے کی نظروں سے گرے تھے. تو اسی حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں اصل کمانڈر شام کے اندر ہے, معتوب افراد کو وہاں بلاتے ہیں. ایک دفعہ خود عثمان معاویہ نے عثمان سے کہا آپ شام آ جائے, تو عثمان نے قبول نہیں کیا, شاید وقت میں مصلحت نہیں دیکھی. جب عثمان مارا گیا اس کے زوجہ کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کی, لیکن زوجہ جس کا نام نائلہ تھا اس نے اپنی دان پر پتھر مارا اور اس طرح سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. ممبر رسول کو مدینہ سے اٹھا کر شام لے جانا چاہتے تھے, مدینہ والوں نے لے جانے نہیں دیا. اس طرح سے کوشش تھی کہ عثمان اگر مارا جائے تو ان کے خون سے فائدہ اٹھا کر قیام کرے اور خلافت ہاتھ میں لے. لیکن اگر عثمان زندہ رہتے تب بھی عثمان کی یہی کوشش ہوتی کہ معاویہ کو جانشین بنائے. اس لیے کہ بنی امیہ کے درمیان سب سے قابل انسان سیاسی حوالے سے معاویہ تھا. عمر شورا یا 6 نفری والوں کے وہ جب بلایا ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ اختلاف کریں گے شام میں معاویہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اقتدار پر قبضہ کرے گا. یعنی اس طرح سے خلیفہ دوم دیکھ رہے کہ معاویہ کی صلاحیت کو. لیکن تعجب کی بات یہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو اقتدار پر رکھتے ہیں اور اس کو مکمل چھوٹ دیتے ہیں, جبکہ خود خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ معاویہ کسرا یا عرب ہے, یعنی اسلامی حاکم نہیں ہے, کسرا کافر ملک کا حاکم سے تشبیہ دیتے ہیں. اس کے باوجود اس کو اختیارات وسیع پیمانے پر اختیارات دیتے ہیں. اب کچھ لوگ یہ بہانہ لاتے ہیں وسیع پیمانہ پر اختیارات دینے کی وجہ یہ ہے کہ شام روم سے ملا ہوا تھا, روم سے متصل تھا, روم کی طاقتور حکومت کے سامنے دفاع کرنے کے لیے شام کو بھی طاقتور ہونے کی ضرورت تھی. لیکن بات یہ ہے کہ شام کے طاقتور ہونے کے لیے اگر حساب کتاب امیر شام سے لیتا, اس پر کڑی نظر رکھتا, کوئی حرج نہیں تھا. اس کو مکمل چھوٹ دیے بغیر طاقتور نہیں ہوتا ہے شام. اسی طرح سے روم کے ہمسائے صرف شام نہیں ہے, عراق کے شمال بھی ہے. روم وہی ترکی آج کل کے جو ترکیہ ہے اسی میں تھا. تو اس لیے کوشش یہ کرنے والے تھے کہ یقیناً اس کے بعد معاویہ کو لانا چاہتے تھے. ابو سفیان نے جب عثمان اقتدار پر آئے کہا کہ عثمان اس حکومت کو جاہلیت میں تبدیل کرو. تاریخ لکھنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ عثمان کے جواب کیا تھا، لیکن انہیں کم از کم ڈاننا چاہیے تھا، ڈاننے کی بات بھی نہیں آئی. ایک خصوصی محفل بنو امیہ کہ اس میں ابو سفیان کہتا ہے کوئی غیر ہے یا نہیں ہے، کسی نے کہا کوئی غیر نہیں ہے، تو کہا کہ یہ بال تمہارے پاس اب پہنچ گیا ہے. اسلامی حکومت کو تشبیہ دیتا ہے ایک بال کے ساتھ، کہتے تم اسے آگے جانے نہیں دینا، کسی اور کے ہاں جانے نہیں دینا، اس لیے کہ نہ کوئی وحی ہے اور نہ کوئی رسالت. حضرت حمزہ کے مزار مقدس پر جا کر ابو سفیان کہتا ہے حمزہ جس حکومت کو تم نے اپنے خون سے خون دے کر بنایا تھا اب ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گیا ہے. تو یہ نیت رکھتے تھے. تو یہ بھی خوف تھا اگر وہ زندہ رہے آہستہ آہستہ خلافت پر امن طریقے سے منتقل کرنے کے بھی خطرہ تھا. دونوں طرف خطرات سے خالی نہیں تھے. اسی سے معلوم ہوتا کہ مولا متقیان بھی اگرچہ وہ اس کے قتل کے مشکلات کچھ زیادہ تھا، اس لیے کوشش کی مصالحت کرنے کی، لیکن زیادہ زور بھی نہیں دیا. اب قتل عثمان کے بعد لوگ ہجوم لاتے ہیں علی کے دروازے پر، آپ قبول نہیں فرماتے ہیں، انکار کرتے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے علی اپنے حق کو مانگتے بھی ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں. خلافت اور حکومت حق امام بھی ہے، مسئولیت امام بھی ہے. جو سب سے لائق ہوتا ہے وہی حقدار حکومت کرنے کا، اور اس کی ذمہ داری بھی ہے شرعاً، واجب ہے اس ذمہ داری کو سنبھالیں. اس حوالے سے مولا متقیان کے گھر پر جب لوگ ہجوم لاتے ہیں فرماتے ہیں دعونی والتمسوا غیری فإنا مستقبلون امرا له وجوه والوان، فرماتے ہیں مجھے چھوڑو، مجھ کو چھوڑو، کسی اور کے تلاش میں جاؤ، کیونکہ ہمارے سامنے ایسے حالات آنے والے ہیں جس کے ایک وجہ نہیں، کئی وجوہ ہے، کئی احتمالات ہیں، صاف نہیں ہے مسئلہ. له وجوه والوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، ایسے مسائل سامنے آنے والے ہیں کہ انسانوں کے دل اس کے سامنے استقامت نہیں کر سکتا ہے، اس کے عقل ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی ہے، عام انسان کی بات. وَأَنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمَحَجَّ قَدْ تَنَكَّرَتْ، آفاق جو ہے آسمان میں بادل چھایا ہوا ہے، یعنی تاریخ ہو جاتی ہے، معرفت لوگوں کو نہیں ہے، اور راہ حق، راہ صحیح حق لوگوں کے لیے ناشناختہ ہے، اس لیے میں قبول نہیں کرتا. یعنی میں حکومت کے ذریعے ایک مقصد تک پہنچنا چاہتا ہوں، حالات ایسے خراب ہو چکے ہیں قتل عثمان کی وجہ سے کہ اس مقصد تک پہنچنا مشکل ہے، اس لیے آپ انکار فرماتے ہیں. اور پھر اور جگہ پر فرماتے ہیں الا وان بلیتکم قد عادت کہیئتها یوم بعث اللہ نبیہ، فرماتے تمہاری آزمائش دوبارہ عود ہو گئی ہے، اسی وہی آزمائش عود ہو گئی ہے جو پیغمبر کے بعثت کے دن عود آئی تھی، جو آزمائش بعثت پیغمبر کے دن ہوئی تھی وہی آزمائش دوبارہ ہو رہی ہے. یعنی اس حد تک مسلمان منحرف ہو چکے تھے عمل کے حوالے سے کہ پیغمبر کے بعثت کے دن لوگوں کی جو حالت تھی وہی حالت اب بھی ہو چکا تھا، اس حد تک ماحول خراب ہو چکا تھا. اب ان کو اصلاح کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر تم میری حکومت کو چاہتے ہو، فرماتے ہیں والذی بعثه فی الحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتصاطن صوت القدر، فرماتے ہیں تم اوپر نیچے ہو جاؤ گے، جس طرح سے کسی برتن میں سالن ہو اس کو آپ ہلائیں گے تو اوپر نیچے ہوتا ہے، اسی طرح سے ہو جاؤ گے. تمہارے افراد جو آگے بڑھ چکے ہیں وہ پیچھے آئیں گے، جو پیچھے رہ چکے ہیں وہ آگے جائیں گے، اس قسم کی تبدیلیاں آئیں گی اگر میں حاکم بنوں. حاکم بننے کے بعد جو کچھ کرنا تھا آپ نے پہلا بیان فرمایا، پھر لوگوں نے اصرار کیا، آپ نے قبول فرمایا. قبول فرمانے کی وجہ یہ فرمایا لولا حضور الحاضر وقیام الحج بوجود الناصر، لوگ آ گئے میری مدد کرنے کے لیے اور حجت خدا قائم ہو گئی میرے لیے، میرے اوپر، کیونکہ مددگار موجود تھے، اس لیے میں نے خلافت کو قبول کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ ظالم کو پرخوری کرنے کا, زیادہ کھا کر بیمار ہونے پر بیمار ہونا نہ دے, اور مظلوم کو کم خوری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, بو کی وجہ سے بیماری میں مبتلا نہ ہونا دے. مطلب یہ کہ ایک اس طرح سے غریب ہو, ایک اس طرح سے امیر ہو, اس طرح سے ظلم ہو, یہ وعدہ خدا نے علماء سے لیا ہے. اس حوالے سے مولا فرماتے ہیں انکار کیا اس لیے کہ مشکلات زیادہ ہے, اس مقاصد پر عمل نہیں کر سکتے. قبول فرمایا, اب مدد کرنے والا, مدد کرنے والا کیسا آیا؟ آپ نے انکار کیا, انکار کرنے کے باوجود اصرار کیا, شدت کے ساتھ اصرار کیا. مولا فرماتے ہیں فما راعنی الا والناس کعرف الضبع, فرماتے ہیں مجھے میرے اندر خوف پیدا ہوا, دیکھا لوگ اچانک حملہ کر رہے ہیں, ہجوم کر رہے ہیں میرے دولت سرا پر. اس حد تک ہجوم شدید تھا کہ حسنین کچل دیے جا رہے تھے. اس حد تک, البتہ حسنین تو بچے تو نہیں تھے, بڑے تھے, لیکن رش اس حد تک تھا. جب ان کا مقصد صرف مولا ہو تو اطراف میں جو افراد بیٹھے ہوئے تھے ان پر پاؤں لگتا ہے وغیرہ لگتا ہے, اس حد تک رش. تو مولا نے فرمایا کہ میں بیعت لوں تو گھر پہ نہیں لوں گا, مسجد میں بیعت لیں گے. علی کی بیعت سب سے مختلف بیعت, خلیفہ اول کی پہلا, اس کو خلیفہ چنا گیا سقیفہ میں, بعد میں بیعت, قدم بے قدم بیعت لیتے ہو جاتے تھے. عمر پہلے خلیفہ بن گیا پھر بیعت لی گئی, عثمان پہلا شورا میں خلیفہ بن گیا پھر بیعت, لیکن علی کے پہلے بیعت ہو جاتے ہیں پھر خلیفہ بنتے ہیں. یعنی میں ان برادران سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آرا رائے مسلمان, رائے انصار و مہاجر معتبر ہے وغیرہ, کہ علی سے بڑھ کر, علی سے بہتر کسی کو رائے نہیں ملی, کسی کو ووٹ نہیں ملا. دوسروں کو پہلا خلیفہ بنایا گیا, پھر بننے کے بعد تو مجبور ہوتا ہے بیعت کرنے پر. یہ ایک فرق ہے. دوسرا یہ کہ مولا کی بیعت میں سب آزاد تھے, کسی کو مجبور نہیں کیا. عبداللہ عمر نے بیعت نہیں کی, آپ نے اس کو آزاد چھوڑا. مروان نے بیعت نہیں کی, اس کو آزاد چھوڑا. سعد بن وقاص نے بیعت کی تھی, اس کو آزاد چھوڑا. آزاد, جبکہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے دوران ممکن نہیں تھا کوئی بیعت نہ کرے اور رہے, مگر ان کے خلیفہ خلافت اسے ڈرتے ہو. جیسے سعد بن عبادہ کو حمام میں کسی تنہائی میں اس کو قتل کیا, کہا کہ جن لوگوں نے اس کو پر تیر مارا ہے, جنہوں نے ان پر تیر مارا ہے. تو اس حوالے سے یہ پہلا بیعت ہو گئی, پھر خلافت اور رضایت کے ساتھ, پھر وعدہ لیا سب سے, اگر میں خلافت کو قبول کروں گا کروں تو کسی کی بات نہیں سنتا ہوں, جو میں صحیح سمجھتا ہوں اسی پر چلوں گا. سب نے قبول کیا, اب سب نے وعدہ کیا, لوگ ذہنی طور پر آمادہ ہے. جب آمادہ ہے تو مولا حق کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے قبول فرمایا. قبول فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ نے اعلان کیا کہ انصار و مہاجر محترم ہیں لیکن عطایا سب کو برابر دیں گے. انصار و مہاجر, غیر انصار و مہاجر, عرب, عجم, قریش, غیر قریشی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا. فرمایا عثمان نے اگر پیسہ دیا ہے, پیسے سے اگر شادیاں ہو گئی ہیں مہریہ کے طور پر دیا گیا ہے, اس کو بھی واپس لوں گا. جو حق پہلے ضائع ہو چکا ہے وہ حق دوبارہ لینا ہے, کیوں گزر گیا ہے اس پر نہیں چھوڑنا ہے. تو آپ نے حقوق کے لحاظ سے فرمایا تمام مسلمان, عرب, غیر عرب, سب برابر, معاشرے میں ایک دوسرے سے بہتر نہیں. جو طبقات قائم ہوا تھا خلفاء کے دوران یہ ختم ہوا. عرب غیر عرب سے بہتر, جس کی ماں عرب ہو اور جس کے باپ عرب ہو اس سے بہتر جس کی ماں عرب ہو, اس طرح سے درجے تو درجہ بن گیا تھا, یہ ختم. اموال برابر دیے, سہل ابن حنیف اور اس کے غلام کو برابر دیتے ہیں, اپنی بہن ام ہانی اور ایک کنیز کو برابر دیتے ہیں. آپ کی بہن بھی تعجب کرتی, مولا میں قریش اور آپ کی بہن اور یہ کنیز برابر؟ فرمایا میں نے حضرت اسماعیل اور اسحاق کے اولاد کے درمیان کوئی فرق نہیں دیکھا ہے قرآن میں. اس طرح سے برابر کر دیا. تو کچھ بزرگان نے واپس کر دیا پیسہ, کہا ہم اس طرح سے نہیں چاہتے. طلحہ و زبیر علی کے پاس آ گئے, جب آ گئے تو چراغ بھی بجھایا, ان کو سمجھایا کہ میں چراغ کے حد تک عدالت جاری کرنے کے لیے تیار ہوں. انہیں سمجھایا عملاً کہ تم مجھ سے کچھ نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے میرے ساتھ دیا. اب انہوں نے مخالفت شروع کی, کہا کہ ہم عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں. فرمایا نہیں, تم عمرہ نہیں چاہتے ہو, تم بغاوت کرنا چاہتے ہو. دوبارہ انہوں نے بیعت کی. بیعت کر کے چلے گئے, کہا کہ ہم علی ماں کے اشتر کی تلوار کے خوف سے ہم نے بیعت کی. مولا فرماتے ہیں تمہاری بیعت ثابت ہے, اب خوف کی وجہ سے بیعت کی اس کی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. اب یہ لوگ چلے گئے ام المومنین کے پاس تاکہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں ایک انقلاب لا سکے. اب کیا بہانہ بناتے ہیں, قتل خونخواہی عثمان, جبکہ یہ لوگ خود آگے آگے تھے, لوگوں کو دعوت دینے والے یہ لوگ تھے, کیونکہ علی ابھی بھی حکومت سنبھالی ہے, کوئی غلطی ظاہر نہیں ہوئی اس سے. ام المومنین عائشہ کو جب خبر ملی مکے میں کہ عثمان مارا گیا ہے, سجدہ کیا, سجدہ شکر انجام دیا. پھر تھوڑا سا آگے بڑھ چکی تھی, خبر ملی کہ علی خلیفہ بن گئے, گریہ وزاری کرنے لگی کہ مظلوم مارا گیا ہے. کسی نے کہا آپ نے تو ابھی سجدہ شکر انجام دیا تھا. کہا کہ نہیں, میری دوسری بات حق ہے پہلے والی بات کی نسبت میں, بعد والی جو بات ہوتی ہے وہ معلومات کے ساتھ کہتی ہوں. عثمان نے توبہ کیا تھا, توبہ کے باوجود انہوں نے قتل کیا, جبکہ ایسی بات نہیں ہے, وہ خلاف ورزی کے بعد آ کر قتل کیا تھا. تو یہاں پر ام المومنین عائشہ علی کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے, اس وجہ سے کہ مؤاخات میں مسجد نبوی کے دروازے جو علی کے دروازے کھلے رہے اور بقی کے دروازے بند کیا, پھر ابو بکر و عمر دونوں خواستگاری حضرت سیدہ کے لیے آئے تھے نہیں دیا, اور بعد میں حضرت سیدہ سے بھی ان کی ظاہر ہے وہ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہونے کے حوالے سے ایک قسم کی نفرت تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ کی شہادت کے وقت یہ انہوں نے اپنے کو بیمار بنایا اور نہیں آئی, اور پھر وہ ایک الزام آ گیا تھا حضرت عائشہ پر. اس الزام کے حوالے سے جب پیغمبر نے مشورہ لیا علی سے, تو علی نے مشورہ دے ان کو طلاق دے دے. اور پھر بعد میں مولا نے ان کی حکومت کو قبول نہیں کی, حزب اختلاف میں تھے, مختلف وجوہات کی وجہ سے ام المومنین علی سے راضی نہیں تھی. اور سب سے اہم یہ ہے کہ عائشہ اور عثمان کے اختلاف کس پر ہی زیادہ معلوم نہیں ہے, تاریخ میں زیادہ بیان نہیں کیا, لیکن اتنا کہا کہ عثمان نے ان کو دوسری ازواج کی طرح دس ہزار درہم دینے لگے تھے سن 6 سے. اس پر جب ناراض ہوتی ہے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت آ جائے تو ان کے اور کنیز کے درمیان بھی فرق نہیں رہنے والا تھا, بہت زیادہ مشکل پیدا ہو سکتا تھا مالی لحاظ. ان مختلف وجوہات کی بنا پر, اور اہم وجہ یہ تھا کہ عائشہ نے کیوں عثمان کے خلاف قدم اٹھایا جبکہ وہ علی کو نہیں چاہتی تھی, وجہ یہ تھا کہ شورائے 6 نفری میں طلحہ و زبیر بھی خلافت کے لائق تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ عائشہ کی بہن زبیر کی زوجہ ہے اور طلحہ عائشہ کی رشتہ دار ہے, عائشہ کے قوم سے اس کا تعلق ہے. اس حوالے سے اس کی خواہش یہ تھی کہ طلحہ حاکم بنے, خلیفہ بنے. آغای عسکری اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ یہ شعر کے ایک شعر میں یہ کہہ رہے تھے طلحہ تمہیں خلافت مبارک ہو, جب عثمان کے قتل کی خبر آئی تو ایک شعر میں انہوں نے کہا کہ طلحہ تمہیں خلافت مبارک ہو, اس حد تک یقین کر چکی تھی طلحہ بننے والی, کیونکہ سمجھ رہی تھی قریش علی کو پسند نہیں کرتے, طاقتور گروہ علی کو پسند نہیں کرتے. تو اس حوالے سے یہ دشمنیاں اور عائشہ کا مشکل یہ تھا. اب اس کے قیام کرنے میں انہوں نے ام سلمہ کو ساتھ لینے کی کوشش کی, ام سلمہ نے فرمایا اب تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی ہے کہ علی میرا جانشین ہے, حفصہ کو جو دختر عمر ہے ان کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی, لیکن عبداللہ عمر نے منع کیا تو تنہا چلی گئی. کئی مشکل پیش آیا, ایک ایک حوآب کے پانی پر جہاں پہنچ گئی تو کتے بھونگنے لگے, پوچھا یہ کون سی جگہ ہے, اس شتر کے افسار پکڑنے والا لگام پکڑنے والے نے کہا کہ یہ حوآب کی جگہ ہے. حدیث آتا گئی پیغمبر کی, فرمایا تھا عائشہ ایک دن تم علی کے خلاف قیام کرو گی جبکہ تم باطل پر ہوگی. پریشان ہو گئی, انسان ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت ایک چیز یاد آ جائے اچانک پریشان ہو جاتا ہے, پریشان ہو گئی تو شاہد آ گئے, کہا کہ نہیں یہ حوآب کا پانی نہیں ہے, یہ اس جگہ کا نام بھی حوآب نہیں ہے. میں سوچتا ہوں شاید ایک بہانہ کے طور پر انہوں نے قبول کیا, ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے. ایک بے خبر آدمی نے جب یہ بات کی تو اس کے بعد شاہدوں, وہ بھی شاہد طلحہ و زبیر کی طرف سے جو شاہد آ گئی, ان کے بات ماننا. تو ان پر ایک مشکل یہ تھا, قرآن میں حکم ہے وقرن فی بیوتکن, ازواج رسول کو حکم ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نہ جائے, اس لیے بہت سے ازواج حج کے لیے بھی پیغمبر کے بعد نہیں جاتی تھی, शास ही जारी थी। तो उनसे यही सवाल हुआ, जब बसरा आ गई तो तलहा जुबर से लोगों ने सवाल किया, तुम्हारी अजवाज घरों में उम्मुल मोमिनीन को यहां क्यों लाए हो? बसरा की किसी अहम शख्सियत से उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि तुम अगर हमारे साथ नहीं देते हो तो अपने घर में रहो, अली के साथ भी ना दो। तो उसने आकर अली की खिदमत में अर्ज किया, उम्मुल मोमिनीन अपनी वजीफा को मुझे बताती है, अपनी ड्यूटी मुझे बताती है, मेरी ड्यूटी खुद लेती है। जिहाद करना मर्दों की जिम्मेदारी है, वो खुद लेती है, और घर में बैठना औरतों की जिम्मेदारी है, वो मुझे देती है। इस तरह से ये मसला, और यकीनन बसरा के मसले में और जंग जमल में आप देखते हैं, तलहा ज़ुबैर जब पहुंच गए अचानक वहां खयानत एक हो गई। मुआहिदा हुआ कि मौला तक पैगाम भेजेंगे, पैगाम भेजकर मौला के पैगाम आने तक ये लोग शहर में रहेंगे, मस्जिद पर बैतुल माल पर मरकज हुकूमत पर काबिज नहीं होंगे। लेकिन अचानक नमाज मगरिब व इशा के दौरान हमला करते हैं और मुहाफ़िज़ीन को शहीद करते हैं, और साहिब ने हनीफ जो सहाबी है उनके बाल को, दाढ़ी के बाल को नोच कर बिल्कुल खाली साफ करके उनको आज़ाद छोड़ते हैं। उनको आज़ाद छोड़ने का वजह भी ये था कि उनका भाई मदीने में हाकिम था, अगर इनको शहीद करता तो मदीने में इनके रिश्तेदारों का मसला बनता था, इसलिए इनको आज़ाद छोड़ा। तो एक खयानत इस तरह से वजूद में आई, लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने एक एतराज़ भी उन पर नहीं किया। इस जंग शुरू होने से पहले मौला ने बारहा व बारहा इब्न अब्बास को, सासा को, मौला के फौज में जितने मुअस्सर अफराद थे सबको भेजा गुफ्तगू करने के लिए, सुलह के लिए, समझाने के लिए। कहा कि नहीं, हम जंग के अलावा किसी और चीज़ को नहीं मानते, उम्मुल मोमिनीन की तरफ से आखिरी फैसला होता था। मौला ने एक जवान को भेजा कुरान के साथ, उस जवान को शहीद किया, उसने कुरान को गिरने नहीं दिया और शहीद हो गया। उसके बाद जंग हो गई और जंग में उम्मुल मोमिनीन की शिकस्त हो गई। शिकस्त के बाद मौला ने इज्जत एहतराम के साथ उनको वापस किया। जब किसी औरत ने पूछा कि अगर एक माँ अपने हजारों की तादाद बच्चे को कत्ल करेगी तो उसके क्या सजा है, तो उम्मुल मोमिनीन गिरिया करने लगी। तो लोग सोचते हैं उन्होंने तौबा किया, खुदा करे कि उन्होंने तौबा किया हो, लेकिन कुछ कराइन ऐसा है कि तौबा नहीं किया है। इस तरह से कि एक औरत ने अपने बच्चे लाया उम्मुल मोमिनीन के पास, कहा कि इसका नाम रखे आप, तो उसने उसका नाम अब्दुर्रहमान रखा। इब्ने मुलजम का नाम अब्दुर्रहमान है, अलबत्ते उनका भाई का नाम भी है, लेकिन उनका दूसरा भाई का नाम मोहम्मद है, और मोहम्मद पैगंबर की भी हम नाम हो सकता था, उसकी जगह पर अब्दुर्रहमान का नाम को इंतखाब करना कुछ करीना बनता है। और फिर जब बाद में इमाम हसन मुस्तफ़ा को दफन करने के लिए आए थे, वहां पर भी आप उम्मुल मोमिनीन माने हो गई, इससे लगता है कि पशेमान नहीं हुई थी। बल जंग जमल की वजह से जब उम्मुल मोमिनीन उस्मान का रिश्तेदार नहीं है और तलहा ज़ुबैर भी रिश्तेदार नहीं है, उसके बावजूद जब इन्होंने खूनख्वाह के हवाले से क़याम किया, माविया के लिए सुनहरी मौका मिला, एक बेहतरीन बहाना मिला कि मैं तो रिश्तेदार हूँ, जब ये खूनख्वाह कर सकते मैं भी कर सकता हूँ। इस तरह से सिफ़ैन के लिए माहौल, एक जवाज़ फराहम किया। सिफ़ैन की तो यहां पर मौलाए मुत्तकियान के हवाले से लोग दो एतराज करते हैं मौला पर, एक यह है कि आपने बनी उमिया की तरफ से एतराज है उस्मान को कत्ल किया जबकि अली इससे बरी थे, अली ने बचाने की कोशिश की थी। दूसरा एतराज यह है कि हकमियत आपने क्यों कबूल किया जबकि हकमियत कबूल करने में भी मौला मजबूर थे, यानी तकसीर उनकी तरफ से नहीं थी, मजबूर किए गए। लोगों ने दो मशवरे दिए, अली ने दोनों मशवरे पर अमल नहीं किया। एक ये है कि अपनों ने भी अखियार ने भी ये मशवरे दिए, आप बुजुर्गों को ज्यादा पैसे दे दो, एक हाकिमों को अपनी हुकूमत पर बरकरार रखो, दो, अली ने दोनों पर अमल नहीं किया। तलहा और ज़ुबैर इसी वजह से अली के दुश्मन हुए कि ज्यादा पैसे नहीं दिया, शहर का हाकिम नहीं बनाया, और माविया के साथ इसी वजह से जंग हुआ कि उनको आपने अज़ल किया। इसकी दलील साफ वाज़े है। अब कुछ लोग कहते हैं कि चलो फिलहाल मौला इस काम को अंजाम देते, बात उनको हटाते, जबकि बात ऐसी नहीं है। ایک ہی خود مولا فرماتے ہیں میں ظلم کے ذریعے حکومت نہیں چاہتا ہوں. ہماری حکومت کا مقصد اقدار کو زندہ کرنا ہے, حکومت کا مقصد اسلام پر عمل کرنا ہے. اگر حکومت کی وجہ سے اسلامی احکام ترک ہو جائے, اقدار ترک ہو جائے, یہ حکومت ہمارے لیے اچھی حکومت نہیں ہے. یقیناً مولا اگر حکومت کو بچانے کے لیے اقدار کو نظر انداز کرتے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اسی سن 40 کے بعد ان کا نام ختم ہو جاتا. لیکن علی نے اقدار کو زندہ رکھا, حکومت کو فدا کیا اس پر, اس وجہ سے علی اب تک زندہ ہے. ایک شخص ایران میں, اس نے سفر کر کے تہران پہنچا قاجار کے زمانے میں, پیسہ ختم ہو گیا, سوچا عہد نامہ مالک اشتر جو سیاسی خط ہے مولا کا, کوئی اس کے مانند نہیں ہے, کل اسلامی احادیث و آیات میں اس کے مانند کوئی سیاسی خط نہیں ہے. اس کو خوبصورت خط سے لکھا اور شاہ ایران کے پاس ہدیہ لے گیا, کچھ پیسہ اس سے مل جائے. اس نے کہا تم نے کیوں لایا ہے میرے لیے؟ کہا کہ آپ شیعہ علی ہے اور علی نے یہ حکمرانوں کے لیے لکھا ہے, اس لیے سب سے زیادہ شائستہ آپ ہے اس پر عمل کرنے کے لیے. وہ خاموش رہا, لوگ نکلتے گئے, سب نکل گئے لوگ, تو یہ آدمی بھی اٹھنے لگا, کہا کہ تم بیٹھو. پھر شاہ کے جو مخصوص خادم تھے, نوکر تھے, وہ بھی نکل گئے. ان کے نکلنے کے بعد یہ دوبارہ اٹھتا ہے, شاہ کہتا ہے تم بیٹھو. سب کے نکلنے کے بعد کہا کہ اس پر اگر عمل کر کے کامیاب ہونا تھا تو خود علی نے عمل کیا ہے, علی نے عمل کرنے کے باوجود اس کی حکومت کی کیا حالت تھی؟ تو اس نے ایک پیارا جواب دیا, کہا کہ علی کی حکومت آج تک قائم ہے. کہا کیسا؟ کہا کہ تم نے مجھے کیوں اتنا روکا, تمام لوگوں کو جب تمام لوگ تھے اس وقت کیوں اسی جملے کو نہیں کہا؟ کہا کہ اس وقت کہتا تو لوگ میرے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں, مارتے ہیں مجھ پر. کہا کہ ٹھیک, وہ ان کے بعد اپنے خادموں کے پاس, نوکروں کے پاس یہ بات نہیں کیوں نہیں کہی؟ کہا تو وہ بھی برداشت نہیں کرتے. فرمایا دیکھو علی کی حکومت اس حد تک ہے واقعا. تو یہاں پر مولا متقیان اس کام کے ذریعے, اس عمل کے ذریعے جو حاکموں کے ساتھ مقابلہ کیا, ایک لمحہ کے لیے ظالم کو برقرار رکھنا جائز نہیں سمجھا. اس کے ایک اہم مقصد آپ جانتے تھے, لوگ منحرف ہو چکے ہیں, اسلام بچانا مشکل ہے. اس کے اہم راز کے راز نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ میں تم خدا کے لیے چاہتا ہوں. مسلمانوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں میں تمہیں چاہتا ہوں خدا کے لیے, یعنی دین خدا کی تقویت کے لیے تم کو چاہتا ہوں, تم سے دین خدا کی تقویت کے لیے کام لیتا ہوں. لیکن تم مجھ کو چاہتے ہو اپنے لیے, یعنی تم مجھ سے پیسہ چاہتے ہو, دولت چاہتے ہو, دنیا چاہتے ہو. علی اور رعایا کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ علی خدا کے لیے چاہتے تھے, یہ اپنے لیے چاہتے تھے, اس لیے ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے, واقعا ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے, علی کے افعال کو درک نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے علی کو لایا ہی تھا کیونکہ عثمان نے پیسوں کو بنو امیہ کے ساتھ مخصوص کیا تھا, اس لیے چاہتے تھے سب کو پیسہ مل جائے, سب کو حکومت مل جائے. میں چند مخصوص شیعوں کی بات کرتا ہوں جو مخلصین ہیں, شیعہ واقعی ہیں, میں عموم کی بات کرتا ہوں. اس حوالے سے مولا جانتے تھے یہ حکومت ختم ہوگی, تو کیوں نہ اسلام کی ایک صحیح تصویر پیش کروں. قیامت تک رہے اسلام میں حکومت یہ ہے, اتنا بڑا خطرہ بھی ہو اس کو ہٹانا ہے, ظالم کو اقتدار پر نہیں رکھنا ہے. اس حد تک عطایا اور دولت میں برابری کرنا ہے, اس حد تک برابری کرنا ہے کہ مہاجر و انصار, قریشی غیر قریشی, بنی ہاشم غیر بنی ہاشم میں فرق نہ رہے, علی کے بہن اور ایک کنیز کے درمیان مساوات ہو. اور آپ نے یہ تصویر واقعی پیش کی. اس کے علاوہ حالات میں نے چنانچہ کل عرض کیا کافی بگڑ چکے تھے, مسلمانوں کے حالات خراب ہو چکے تھے. خود قرآن فرماتا ہے ان الانسان لا یبغى ان رآہ استغنى, انسان جب دولت مند ہوتا ہے طاغی ہوتا ہے. تو علی چاہتے تھے مخلص افراد کی تربیت ہو, ایک مخلص گروپ نکلے جو صرف خدا کے لیے کام کرے. اگر مولا متقیان معاویہ کو اپنی جگہ پر رکھتا, بصرے میں, کوفہ میں ہر غلط حاکم کو اپنی جگہ پر رکھتا, تو کوئی مخلص کی تربیت کرنا ممکن نہیں تھا. یہ لوگ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب نے جب اتنے برے لوگوں کو رکھا ہے تو علی اور عثمان کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک انسان اس وقت مخلص بنتا ہے جب اس کی تربیت کرنے والا مخلص ہو, نہ صرف واقعا مخلص ہو, ظاہراً بھی مخلص ہو, مخلص دکھائی دے, اگر مولا انہی غلط لوگوں کو اقتدار پر رکھتے تو شک کرتے لوگ. اور خصوصاً یہ بات ہے, لوگوں نے عثمان پر انقلاب کیا تھا اسی کی وجہ سے کہ عثمان کے والی غلط تھے, مال غلط تقسیم کرتا تھا. تو ابھی مولا بھی اسی کو برقرار رکھتے تو پھر لوگوں کے کیا جواب دیتے. اور سب سے اہم یہ ہے, مولا اسلام کے نفاذ چاہتے تھے اور غلط لوگوں کے ذریعے اسلام کے نفاذ ممکن ہی نہیں ہے. امام رضا نے کیوں قبول نہیں فرمایا ولایت عہدی کو اور خلافت کو؟ ولایت عہدی کو بھی غیر رسمی طریقے سے قبول فرمایا, عام رواج سے ہٹ کر. خلافت کو قبول نہیں فرمایا, وجہ یہ تھا کہ آپ کا نام خلیفہ ہوتا تھا, حکومت مامون کے غلط لوگ کرتے تھے, تو اسلام نافذ نہیں ہو سکتا تھا. مقصد اسلام کا نفاذ ہے, نام تو نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہی مشکل تھا. تو اسلام کی واقعی تصویر پیش کرنا, ایک مخلصین کی تربیت دینا, اور لوگ آمادہ تھے حق پر عمل کرنے کے لیے, لوگ جذبات میں آ گئے تھے عثمان کے خلاف ورزیوں کی وجہ سے. جب مدد کرنے والے ہو تو ان سے استفادہ کرنا ہے, موقع سے فائدہ اٹھانا تھا. ان وجوہات کی بنا پر مولا نے ان کو ہٹایا. اور امیر شام کے حوالے سے, امیر شام کو بھی ہٹانا بالکل حکمت کے مطابق تھا, اس لیے کہ اگر آپ اس کو برقرار رکھتا, امیر شام کہتا دیکھو عمر نے میری تائید کی, عثمان نے میری تائید کی, ابھی علی نے بھی میری تائید کی, اب مولا اس کو بعد میں ہٹاتے تو وہ اعتراض کرتا. آج کل کے صوبوں کی طرح نہیں ہے, قدیم زمانے میں مرکز صوبہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے, فوج سب کچھ صوبہ مستقل ہوتا ہے مرکز سے, صوبہ مرکز کے ساتھ لڑ سکتا ہے اس زمانے میں, آج کل کی طرح نہیں ہے. اس لیے اگر مولا اس کو باقی رکھتا پھر بعد میں ہٹانا چاہتے تو وہ ہٹتا نہیں تھا, کہتا تھا غیر تقصیر کے مجھے ہٹا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر مولا اس کو برقرار رکھتے تو وہ مولا کو ماننے والا نہیں تھا, وہ لوگوں کے پاس آ کے کہتا دیکھو علی نے مجھ کو لائق سمجھا ہے شام پر حاکم بنایا, لیکن میں ان کو لائق نہیں سمجھتا ہوں, وہ قاتل عثمان ہیں. اس کی بہترین دلیل یہ ہے, کافی کتابوں میں یہ بات ہے, خود مولا اور اس کے خطوط میں کئی دفعہ رد و بدل ہوا ہے یہ بات, کہ فرماتے ہیں معاویہ تم خود قاتل عثمان ہو, کیونکہ عثمان نے مدد مانگی تھی, معاویہ کو خصوصی طور پر خط لکھا تھا, اس نے فوج بھیجا ذی حسب کی جگہ پر, ان سے کہا کہ تم وہاں پر رکو اور میرے خط کا انتظار کرو. فوج چلی گئی وہاں پر رکی, اب یہ معاویہ کا قاصد مدینہ گیا, مدینہ کے بعد دوبارہ واپس آنا, پھر یہ فوج حرکت کرے مدینہ تک, اس وقت تک تو عثمان کا خاتمہ ہو چکا تھا. خود معاویہ کا خط جب عثمان کے پاس آیا تو عثمان نے کہا معاویہ مجھ کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے. تو اس حوالے سے معاویہ یہ عرض کے بنو امیہ سب یہی چاہتے تھے کہ عثمان مارا جائے, اور معاویہ کے عمل متعدد تاریخی کتابوں میں ہے کہ اس طرح سے ظاہراً حمایت کرنے کے حوالے سے فوج بھیجا لیکن اس فوج کو صحرا میں روک رکھا. تو ان کی تیاری تھی, عرصے سے تیاری کر رہے تھے کہ حکومت پر کس طرح سے قابض ہو جائے, تو ایک سنہری موقع آیا تھا عثمان کی خونخواہ کے نام سے قیام کرنا. اب مولا اگر اس کو شہر کا حاکم بناتے, وہ کہتا علی نے مجھ کو لائق سمجھا لیکن میں ان کو لائق نہیں سمجھتا ہوں. اس لیے مولا فوج لے کر آئے, اور جیتنا بھی یقینی تھا, اگر کچھ بے وقوفوں کے یہ کردار نہ ہوتی تو جیتنا یقینی تھا, جیت چکی تھی, لشکر امام جیت گئی تھی. مرکز اور صوبہ کے درمیان جب جنگ ہوتا ہے عام طور پر مرکز ہی جیتتا ہے, اس وجہ سے مولا اگر اس کو برقرار رکھتے تو تاریخ والے اعتراض کرتے مولا نے ایسا غلط آدمی کو کیوں برقرار رکھا. خود معاویہ بھی جانتا تھا مولا اس کو پسند نہیں کرتا ہے, کیونکہ مولا نے بارہا عثمان کو مشورہ دیا تھا معاویہ کو ہٹاؤ. مولا کے اقتدار پر آتے ہی عمر آس نے خط لکھا معاویہ کو, بھائی تمہارا مسئلہ مشکل ہو گیا, علی اقتدار پر آ گئے. تو اس طرح سے اس وقت حکمت عملی بھی یہی مناسب تھا کہ اس نے بغاوت کی ہے, اور بغاوت جب کی ہے تو فوج لے کر اس کو باقاعدہ کو کچل دینا چاہیے. یقیناً وہاں بہت شرارتیں ہوئی, آپ وقت نہیں ہوں تمام شرارتوں کو بیان کرنے کا, کہ کس طرح سے شام کو آمادہ کیا, شام کے لوگوں کو باور کرایا کہ علی نے عثمان کو قتل کیا ہے, اس طرح سے شام میں فوج تیار کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا مشکلات تھے مولا کے, اور کیوں وہ تین خلیفہ اور معاویہ یزید اس طرح کے لوگ حکومت کرنے میں کامیاب ہوئے, مولا کامیاب نہیں ہوئے, یا پیغمبر کی نسبت میں مولا کا کیا مشکل تھا؟ پیغمبر اسلام تھے, منافقین اگرچہ منافقت کرتے تھے لیکن پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، کھڑے ہو گئے تو کافر ہو جاتے، مرتد ہو جاتے. دوسرے قسم کے احمق اور بیوقوف لوگ تھے جو دشمن کے دھوکے میں آتے تھے. کسی معاشرے میں دو قسم کے دشمن ہوتا ہے، ایک منافقین ہوتا ہے، ایک احمق لوگ ہوتا ہے، بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. یہ دونوں اس ملک کے دشمن ہوتے ہیں، منافق دشمن ہی ہوتے ہیں، بیوقوف لوگ دشمنوں کا آلہ کار بنتے ہیں. لیکن حضور کی اس عظمت کی وجہ سے، نبی ہونے کی وجہ سے، بیوقوف لوگ بھی پیغمبر سمجھتے تھے، وحی آتی ہے پیغمبر پر، اس لیے پیغمبر کی بات کو ماننا، کسی اور کی بات کو نہیں ماننا ہے. لیکن مولا کے لیے دونوں مسئلہ مشکل تھا. خود حضور نے فرمایا تھا، مجھے کافر کا خوف نہیں ہے، منافق کا خوف ہے، کہ دل میں کفر ہے، باہر ایمان ہے. میں اپنی امت کے اوپر منافق کا خوف احساس کرتا ہوں، کافر کا احساس نہیں کرتا ہوں. ایک دوسرے جگہ پر فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے متعلق فقر و غربت سے نہیں ڈرتا ہوں، حماقت سے ڈرتا ہوں. یہی دو مشکل مولا کے لیے پیش آئے، منافقین اور اپنی فوج کے اندر جو بیوقوف لوگ تھے. اگر یہ بیوقوف نہیں تھے تو قرآن نیزے پر بلند کرنا، مولا جنگ صفین سے پہلے قرآن کے ساتھ بھیجا تھا، کئی وفد بھیجا تھا صلح کرانے کے لیے، قرآن کو بھیجا، انہوں نے قرآن اٹھا کر آنے والوں کو تیر مارا اور شہید کیا. تو آغاز جنگ میں مولا نے قرآن کے ساتھ آدمی کو بھیجا تھا، اس کو شہید کیا تھا. ابھی جب شکست کھا رہے تھے، ہر آدمی کو سمجھ میں آنا چاہیے. تو منافقین نے ان احمقوں کے ذہن کو آمادہ کیا اس بات کو، دو معاویہ کے دھوکہ کھانے کے لیے. تو یہ ایک مشکل تھا مولا کا، اور عرض کیا ایک مشکل. تو اس لیے پیغمبر کی کامیابی ممکن ہے، علی کے لیے مشکل تھا اور مملکت بھی وسیع. اور دوسرا مولا کی مشکلہ ام المومنین عائشہ کے مسائل تھے، انہوں نے عثمان کے لیے معاویہ کے لیے جواز فراہم کیا. اور ایک مشکل قریش دشمن علی ہے. قریش کی بڑی اہمیت ہے دنیا عرب میں، اور پھر جب پیغمبر بھی قریش سے تعلق رکھتے تھے تو مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کا احترام برقرار رہا تھا. اور اس کے بعد قبائل کوفہ و بصرہ نے حملہ کیا تھا اور قریش کو شکست دی تھی، اس لیے یہ قبائل غرور میں آ گئے تھے، ہم اتنے طاقتور ہو چکے ہیں، اب مرکز کو شکست دے سکتے ہیں. اس طرح سے یہ لوگ غرور میں تھے. عرض کیا شیعہ واقعی کی تعداد کم تھی، محققین کہتے ہیں کوفہ میں 25% شیعہ واقعی تھے، کیونکہ مولا پہلے اس مسئلے کو نبڑنا چاہتے تھے، پھر دوسرے مسائل میں لگنا چاہتے تھے. تو یہاں پر عرض کیا کہ ان اس طرح سے مخلصین کی کمی، اور عرض کوفہ جو مولا کے حکومت کے اندر تھے وہ مغرور تھے، مرکز کو ختم کر چکے تھے. اسی لیے جنگ صفین میں جب مولا نے انکار کیا، فرمایا نہیں میں مرکز کو واپس نہیں بلاتا ہوں، انہوں نے کہا جس طرح سے عثمان ہم نے قتل کیا، اسی طرح سے آپ کو شہید کریں گے بعد میں. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ خلفائے الثلاثہ نے، جیسا میں نے عرض کیا، اپنے دوران یہ کوشش تھی کہ علی کا مقام کم ہو جائے. تو علی مدینہ سے باہر لوگ علی کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے تھے، صرف کوفہ میں. البتہ کوفہ کا عرض کروں کیونکہ کوفہ میں عبداللہ مسعود حضرت عمان نے حکومت کیا، انہوں نے علی کے فضائل بیان کیا تھا، کوفہ میں کچھ علی کے ماننے والے تھے، کوفہ کی خصوصیت اسی وجہ سے. تو یہاں پر مولا، یہ لوگ عام طور پر غیر شیعہ مولا کو دوسرے صحابیوں کی طرح ایک صحابی لیکن سب سے افضل صحابی سمجھتے تھے، جبکہ شام والوں نے معاویہ کے اول کسی کو دیکھا نہیں تھا. خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم نے شام میں معاویہ کو رکھا تھا، اور معاویہ نے شام میں جو صحابی آتے تھے، جو بھی آتا تھا، ان کو پیسے دے کر خریدتا تھا. اسے سب کے سب اس کے مددہ تھے، یعنی شام میں کوئی مخالف نہیں تھا معاویہ کا، جبکہ عراق میں اسلامی وسیع مملکت میں قریش مخالف تھے علی کے، عثمان کے ساتھ دینے والے افراد علی کے مخالف تھے. اس طرح کے مسائل تھے. تو یہاں مملکت کے اندر مخالفین ہیں، وہاں مملکت کے اندر مخالف نہیں ہیں. اس کے علاوہ مولا شام پر حملہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ صوبہ نے بغاوت کی تھی، اس لیے اس بغاوت کو کچلنا چاہتے تھے. تو عراق والوں سے سوچتے تھے میں ہم کیوں، ہم اپنے شہر محفوظ ہے، امن امان کے ساتھ ہے، کیوں دوسروں پر حملہ کریں. مہاجم میں جذبہ کم ہوتا ہے، مدافع میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے، دفاع کرنے والے میں قومیت کا، وطن کا جذبہ آتا ہے، مہاجم میں وہ جذبہ زیادہ نہیں ہوتا ہے. اگر ایک کا ایمان قوی ہو، حکم امام ہے، حکم خدا ہے، یہ سمجھ کر حملہ کرے تو ٹھیک. اگر ایمان تھوڑا سا کمزور ہو اس میں جذبہ زیادہ نہیں ہوتا ہے. اور ایک اہم نقطہ یہ تھا, معاویہ جب بھی کسی گروہ کو بھیجتا تھا حملہ کے لیے مولا کے سرزمینوں پر, ان کو بالکل اجازت دیتا تھا جس طرح سے تم غارت کرنا چاہتے ہو غارت کرو, جس طرح سے قتل کرنا چاہتے ہو قتل کرو, بلکہ جو بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے, جو بھی شیعہ علی ہے اس کو قتل کرو, اس کے اموال کو چھین لو, گھر کو جلا دو. آپ دیکھتے ہیں تاریخ کتابوں میں, جبکہ مولا متقین جب کسی کو بھیجتا تھا فرماتا تھا کسی گاؤں میں بھی تمہیں نہیں اترنا ہے اپنی فوج کے ساتھ, اگر گاؤں میں پانی پینا چاہتے ہو تو گاؤں والوں سے پانی خرید کر پیو, اگر تمہارے گھوڑے سواری مر گئے تو اس وقت رضایت کے ساتھ راضی کر کے خریدنا ہے ورنہ پیدل چلنا ہے. سپاہیوں کس طرح سے, اب یہ سپاہی جو مولا کی طرف سے جاتے تھے اگر ایمان قوی ہو تو جاتے تھے, ورنہ وہ جذبہ نہیں ہوتا تھا. معاویہ کی طرف سے لوگ آتے تھے تو بڑا ظاہر کمانا ہے, کمائی تھا یہ. واقعاً ایک تعجب ہوتا ہے, یہ ہمارے بزرگان کہتے ہیں خلفاء یا ثلاثہ کے زمانے میں اتنی فتوحات ہوئی, یہ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. عرض یہ ہے اگر فتح کرنا فضیلت تو پیغمبر کے چند برابر خلفاء نے فتح کیا ہے, تو خلفاء پیغمبر سے بھی افضل ہو گئے. یہ ایک دوسرے چنگیز ہے, ہٹلر ہے, سکندر ہے, ان سب نے بھی فتح کیا. فتح میں یار نہیں ہے, فتح کی وجہ یہ تھا مسلمان, ایک یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے, جہاد کرنا ثواب تھا, کافر کا قتل کرنا ثواب تھا, اس لیے جاتے تھے. اسلامی فتوحات کامیاب ہونے کی وجہ ایک جذبہ جہاد, دوسرا عرب لوگ جنگ کے عادی تھے, ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے, اس سے جنگ کے عادی تھے یہ لوگ, سخت علاقہ ہونے کی وجہ سے مشکلات برداشت کرنے کے بھی عادی تھے, اور ساتھ مال غنیمت کثرت سے ملتا تھا. مال غنیمت ملنا, جنگ کے عادی ہونا اور جہاد, اور ساتھ روم اور ایران ایک دوسرے کے سے مسلسل جنگ کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے, اور روم کے وہ علاقہ فتح ہوئے جو عرب علاقے تھے, عرب والے عرب کی حکومت کو زیادہ پسند کرتے تھے روم کی بنسبت. ایران میں 2-3 سال کے اندر کئی بادشاہ بدل چکے تھے, اس طرح سے کمزور ہو گیا تھا. تو ان مختلف وجوہات کی بنا پر کثرت سے فتح ہوا, لیکن یہ صحیح نہیں تھا. پیغمبر نے 10 سال مکہ میں, 13 سال مکہ میں اصحاب کی تربیت کی, پھر مدینہ میں وہ جہاد کے لائق ہو گئے. اگرچہ کچھ خامیاں تھیں لیکن اکثر خامیاں دور ہو گئی تھی. تو جہاد وہ کر سکتا ہے جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو. زاہد شب ہو, امام زمانہ کے انصار کے بارے میں, امام زمانہ کے سپاہیوں کے بارے میں ہے, وہ شب رات کے زاہد ہے, دن کے شیر ہے, دن کے وقت شیر, رات کے وقت زاہد, اس طرح کے لوگ صحیح جہاد کر سکتے. ورنہ اب جہاد کر کے سرزمینوں کو فتح کیا, کلمہ پڑھوایا, لوگ اگر کلمہ نہیں پڑھتے تھے تو ان کو جزیہ دینا پڑتا تھا, مزید پیسہ دینا پڑتا تھا, اس لیے کلمہ پڑھتے تھے. لیکن وہ کلمہ گو ہو گئے لیکن ان کے دل مسلمان نہیں ہوا, ان کی تربیت نہیں ہوئی, ان کا اصلاح نہیں ہوا, بلکہ وہ اپنے دین کے رسومات, عادات, اخلاق کو اسلامی معاشرے میں لایا, مسلمان کافروں کی طرح ہو گئے. خود امیر شام کو لیجئے, 21 سال پیغمبر کے ساتھ جنگ کرتا رہا ہے, 2 سال ہے مسلمان ہو گیا, 2 سال کے بعد یہ اپنے بھائی کے ساتھ شام چلا گیا ہے, شام فتح ہو گیا ہے, اور شام کی سرزمین میں ابھی اسلام سے کچھ پتہ نہیں ہے اس کا. اگر دل میں اسلام کی دشمنی 20-21 سال والی دشمنی نہ ہو اور واقعا مسلمان بھی ہوا ہو, 2 سال میں کیا سیکھے گا ایک آدمی؟ پھر جا کے شام میں, اور شام میں روم والے وہاں کے دانش مندان ہیں, تو ان پر اثر ڈالنے کی بجائے ان کے اثر الٹا ان پر پڑتا ہے. اتنے کثرت سے فتوحات ہو گئے بغیر تربیت, بغیر تعلیم کے, کہ ان فتوحات کا ظاہری تو فتح تھا لیکن باطن میں اسلامی اخلاق, اسلامی اقدار, اسلامی تربیت ختم ہو گئے. تو یہ وجہ سے مدینہ تک اثر کیا, اصحاب پیغمبر تک اثر کیا. معاشرے میں اکثریت کے اثر اقلیت پر پڑ جاتی ہے نا. تو اس حوالے سے خلفائے ثلاثہ کامیاب ہو گئے, فتوحات ہو رہا تھا, لوگ جہاد میں مصروف تھے, کوئی انقلاب کرنے والے بھی نہیں تھا. اسی لیے عثمان کو بھی یہی مشورہ دیا گیا, تم لوگوں کو جہاد کے لیے بھیجو, لیکن وقت گزر چکا تھا, اب وقت نہیں تھا. دوسری طرف سے پیسہ مسلسل آ رہا تھا, جب پیسہ دے تو لوگ خاموش ہوتے, خوش ہوتے, پیسے دینے والے کے احترام کرتے ہیں, پیسہ اور جہاد. تو اس طرح سے لوگ مصروف ہی تھے, آرامی کے ساتھ انہوں نے خلافت کی, لیکن اسلام میں غیر اسلامی اقدار آنے کے بنیاد ڈال دی. علی کی مشکلات یہی تھے, ایک یہ ہے کہ دولت پرستی, حب دنیا عروج تک پہنچ گیا تھا, دوسرا یہ ہے کہ مال سب کو برابر نہیں دیتا تھا, ایک کو زیادہ ایک کو کم, تیسرا یہ ہے کہ حکمران صالح نہیں تھے. انہیں چیزوں نے علی کو ختم کیا. معاویہ, طلحہ و زبیر کی وجہ کیا ہے؟ حکمران کے مسئلہ تھا یا دولت برابر نہ دینے کی وجہ سے؟ علی کی حکومت ناکام ہونے کی وجہ عدالت در مال اور عدالت، در حکومت اور حب دنیائے مردم، یہ تین عوامل تھے جن کی وجہ سے لوگوں نے علی کے ساتھ نہیں دیا. اور یہ تین عوامل سابقہ خلفاء کے پیدا کردہ عوامل تھے. تو یہاں پر شام والے کے لیے عرض کیا، معاویہ کے لیے سہولتیں تھیں، اس کے علاوہ وہاں کا خزانہ تر و تازہ تھا، کافی دولت خزانہ کے اندر جمع ہے، جبکہ مولا کے پاس خالی خزانہ آیا ہے. وہ قرآن کی آیت کو لے کر جو مظلوم مارا جاتا ہے اس کے ولی کے لیے خونخواہی کا حق ہے، اس آیت کو لے کر اٹھتا ہے، قسم کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ذریعہ بہت ہے. تو عرض کیا، اسی لیے ابن عباس نے امام حسن سے عرض کرتا ہے، آپ کے والد کی شکست کی وجہ ان کی عدالت ہے. کل تاریخ اس بات کی شاہد، قتلہ عدلہ، علی کا قاتل اسی کی عدالت ہے. اگر عدالت در حکومت، عدالت در وہ نہ کرتے، شاید اس مرحلے تک نہ پہنچتا، لیکن پھر علی نہ ہوتے. عدالت نہ کرتے تو پھر علی نہ ہوتے. حکمران دنیا میں کم گزرے ہیں. تو یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ معاویہ اگر کامیاب ہوا ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ سیاست مدار ہے. مولا متقیان خود فرماتے ہیں، لولا کراہیت، لولا تقا لکنت ادھا الناس، تقوا کی بات نہ ہوتی تو میں سب سے بڑا سیاست مدار ہوتا. معاویہ غدر کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اس لیے کامیاب ہوتا ہے. وہی راستہ جو انہوں نے اپنایا، مولا اپناتے تو لوگ سب مولا کو پسند کرتے. اس شوق و جذبہ کے ساتھ مولا کو، اجبار کے ساتھ حکومت پر لایا تھا. تو یہاں یہ عوامل تھے جن کی وجہ سے یقیناً جہاں بھی اس طرح سے ہو یہی نتیجہ ہوگا. انبیاء کی حکومتوں کو دیکھیے، بہت کم حکومت کر سکے. عموماً جیتنے کے، اس کے علاوہ جیتنے کے اپنے اور بھی عوامل ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ حق والے متحد ہو، اتحاد جو نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے باطل نابود ہو جاتا ہے، اور باطل نابود ہونے والا تھا. سوال اٹھتا ہے، پھر علی حق نہیں تھے، پیغمبر حق نہیں تھے، کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ جواب یہ ہے، حق والے مکمل حق کے ساتھ آ جائے. علی حق تھے، لیکن علی کے پیروی کرنے والے حق کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے تھے. حق کامیابی کے کچھ حقیقی اصول ہے، اصول حق ہے، خدا نے ان اصول کو جعل کیا ہے. اگر ان اصول پر جو چلے گا وہ کامیاب ہوتا ہے، جو ان اصولوں پر نہیں چلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. جعل حق زحق الباطل، یعنی آپ کامیابی کے اصولوں پر چلیے، جن اصولوں کو خدا نے قرار دیا ان پر چلے تو کامیاب ہو جائیں گے. وہ کامیاب اصول کیا ہے؟ ایک رہبر کی اطاعت کرنا ہے، رہبر کی اطاعت. اگر یہ ہو کامیاب ہوگا، ورنہ کامیاب نہیں ہوگا. پیغمبر اسلام تھے احد، اور جیسے ہی دامنِ کوہ پر بیٹھنے والے سپاہیوں نے مخالفت کی، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. صفین جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. اطاعت، اتحاد. خود مولا متقیان نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ شام والے تم پر غالب آ جائیں گے. مولا مرکز مولا کے ہاتھ میں، شام والوں کے ہاتھ میں صرف شام ہے، اور آخر میں مصر آ چکا ہے. اس کے باوجود فرماتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے امام کی اطاعت کرتے ہیں، تم اطاعت نہیں کرتے ہو. وہ متحد ہے، تم متحد نہ ہو. وہ اپنے رہبر امام کی نسبت میں امانت کو ادا کرتے ہیں، تم ادا نہیں کرتے ہو. وہ اپنے ملک میں اصلاح کرتے ہیں، تم فاسد کرتے ہو. تو یہ اصول ہے جیتنے کا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، اہل حق کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اہل حق جو ہے شکست ان کے لیے معنی ہی نہیں رکھتا ہے. آپ سوچتے ہیں علی شکست کھا گئے؟ نہیں، علی خود فرماتے ہیں، فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہوا ہوں. بندہ خدا کے مقصد، اول سے آخر اس کا مقصد خوشنودی خدا ہے، انجام وظیفہ ہے. جیتنا نہ جیتنا خدا پر چھوڑتے ہیں، خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے، یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے. تو ایک مسلمان کے ہاں شکست معنی ہی نہیں رکھتا ہے. اطاعت خدا کی ہے تو کامیابی ہے، اطاعت خدا نہیں کی ہے تو شکست ہے. اسی لیے علی کام اپنے کو شکست یافتہ نہیں دیکھتے ہیں، فزت برب الکعبہ. تو اگر اس یقین کے ساتھ میدان میں آ جائے تو مال دنیا، ریاست، حکومت، یہ تمام چیزیں انسان پر اثر نہیں کرے گی. تو علی کی زندگی میں جو علی کی شکست کا باعث ہوئے، یقیناً عدالت علی اور صداقت علی، علی علیہ السلام کی خیانت نہ کرنا، عام سیاست مداروں کے غلط طریقے پر عمل نہ کرنا، یہ تو اسلامی فریضہ تھا. لیکن دو اہم وجہ اس سے زیادہ اہم وجہ وہ شکست کی وجہ نہیں ہے. شکست کی اہم وجہ خود شیعان علی ہے جو علی کے ساتھ صفین میں تھے. جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. کہا کہ آپ ان کو واپس نہیں بلائیں گے, ہم آپ کو قتل کریں گے. یہ ایک. پھر حکمیت کے مالک اشتر یا عبداللہ عباس کو بیچنا چاہتے تھے, تو کہا کہ آپ کیوں عبداللہ عباس کو بیچتے ہیں, آپ کے قریش کے علاوہ قبیلے مضر کے علاوہ آپ کے قبیلے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. عمر آس بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, عباس بھی, ابن عباس بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, ہم دونوں کو قبول نہیں کریں گے. ایک آدمی ہمارے یمنی قبیلے سے ہونا چاہیے. دیکھیں تعصب, قومی تعصب آ گئے. تو مولا نے کہا پھر مالک اشتر تمہارے قبیلے سے ہے. کہا کہ نہیں, مالک اشتر تو آپ کی طرح ہے, اس جنگ کو اسی نے کھڑا کیا ہے. ہم ابو موسیٰ کو چاہتے ہیں, یہ اس نے پہلے جنگ مخالفت کی تھی, اس لیے ابھی صحیح بات یہی کر سکتا ہے, صلح یہی کرا سکتا ہے. ابو موسیٰ کو انتخاب کیا اور اس بیوقوف نے وہی دھوکہ کھایا, اور علی کو بھی نہیں چاہتا تھا. اس کے بیٹا عثمان کا دامت تھا یا عمر کا دامت تھا, ایسا مسئلہ تھا. عمر کا دامت تھا غالباً, اور اسی لیے دونوں کے درمیان یہ بات بھی آ گئی تھی کہ ہم عبداللہ عمر کو بنائیں گے. تو یہاں پر یہ دونوں باتیں کس کی وجہ سے ہوا؟ علی کی شیعوں کی وجہ سے. عرض کے شیعہ کا دو معنی ہے اسی زمان تاریخ میں, دو ہے. ایک وہ شیعہ جو عمر کو, ابو بکر کو, پھر علی کو مانتے تھے, عثمان کو نہیں مانتے تھے, اور دوسرا جو عثمان کو مانتے تھے علی کو نہیں مانتے تھے. ان کو عثمانی کہتے تھے, ابو بکر عمر عثمان کو ماننے والے, علی کو نہ ماننے والے کو عثمانی, اور ابو بکر عمر اور علی کو ماننے والے کو شیعہ علی کہتے تھے. اور ان کے درمیان مخلصین تھے, لیکن مخلصین کی تعداد کم تھی. جب مولا سے کہا گیا مولا آپ نے کیوں قبول کیا حکمیت کو, فرمایا اگر میں قبول نہ کرتا ہم شکست کھا جاتے. وہی پہ تلواریں نکلی تھی اور اندرونی جنگ ہوتی تھی, تو وہی پہ مولا کے فوج میں دو گروہ بن جائے, جنگ ہو جائے, تو معاویہ کی جتنا زیادہ یقین ہو جاتا تھا, وہی صفین وہ جیت جاتا. خود مولا نہج البلاغہ میں مختلف مقامات فرماتے ہیں عموماً حکمران عوام پر ظلم کرتے ہیں, لیکن میں ایسا الٹا ہو گیا کہ عوام مجھ پر ظلم کرتے ہیں. ابھی میں عامر نہیں ہوں, میں مامور ہو چکا ہوں, میں حاکم نہیں ہوا ہوں, محکوم ہو چکا ہوں. فرماتے تم لوگوں نے میری رائے کو خراب کیا, میرے نظریے کو خراب کیا. وہ نظریہ جس پر عمل نہ ہو جائے اس کو کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. تو یقیناً یہ پیغام علی اس وقت کے لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, ہمارے لیے بھی ہے. نہج البلاغہ علی ہے, اسلام ہے, قرآن ہے. علی نے اس 5 سال کے دوران عظیم سرمایہ ہمیں دیا ہے. نہج البلاغہ, غرر حکم, اسلام کی تصویر واقعی, حکومت اسلامی, سیاست اسلامی کا ایک واقعی صورت پیش کیا آپ نے. بہت قیمتی چیز ہے, ہم دنیا والوں کے سامنے سر اٹھا کر پیش کر سکتے اسلام میں حکومت یہ ہے. اور مخلصین کی تربیت کی, ایک بڑا گروہ مخلصین کی, کہ یہ مخلص ایسا مخلص تھے کہ بعد معاویہ کے زمانے میں آپ دیکھتے کس اخلاص کے ساتھ علی سے دفاع کرتے, اور ہمیشہ بنی امیہ اور بنی عباس کے لیے درد سر بنے رہے. اس 5 سال کی خلافت ظاہری نہ ہوتی شاید علی کے لیے اتنے مخلص نہیں ملتے. تو ان مخلصین کی تربیت فرمائی, ان کے علاوہ آل محمد کو گمنام کرنے کی جو کوششیں تھی علی نے دوبارہ زندہ کیا. فرمایا لا يقاس بآل محمد احد من هذه الامه, آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کا موازنہ ممکن نہیں ہے. آل محمد کے احسانات ان پر جاری ہے, محسن اور دوسرے افراد کے درمیان شباہت نہیں ہو سکتے, ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اس طرح سے آل محمد امامت کی وضاحت کی اور تشیع کے لیے ایک بڑا ذخیرہ دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.